تفسير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اور جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا من شيء کچھ بھی فأن لله تو بے شک اللہ کے لیے ہے خمسه اس کا پانچواں حصہ وللرسول اور رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ولذی القربى اور رشتہ داروں کے لیے واليتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم اللہ پر ایمان رکھتے وما انزلنا علی عبدنا اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان فرقان کے دن فرق کرنے والے دن یوم التقى الجمعان جس دن ملاقات کی تھی دو جماعتوں نے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں کہ اس صورت میں وعلمو کا لفظ کئی بار آیا ہے آیت 24 میں 25 میں 28 میں 45 میں اور پھر 41 میں یہاں پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بارہا اسلام ہمیں جان لینے پر علم حاصل کرنے پر متوجہ کرتا ہے. یہاں پر اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو سورت کے شروع میں کیا گیا تھا اور وہ کیا تھا یسألونک عن الانفال وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں قل الانفال للہ والرسول کہہ دیجئے غنائم تو اللہ کے لیے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں فاتقوا اللہ پس تقوی اختیار کرو اللہ کا ڈرو اللہ سے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور اصلاح کرو آپس کے تعلقات کی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے شروع میں مسلمانوں نے جب غنیمت کا قانون معلوم کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح پر متوجہ کیا تقویٰ کا حکم دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور ان کے اندر ایمان کے مختلف جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا. اور جب ایمان کی ترویج یا ایمان کی طاقت ان کے دل میں آ گئی تو عملی قانون دیا گیا تاکہ اس قانون کو پھر خوشی سے قبول کریں اور اس پر عمل بھی کریں. تو فرمایا کہ وَعْلَمُوا جان لو اب علم حاصل کرو انما غنمتم کہ جو کچھ بھی تم نے غنیمت حاصل کی. غنم الشیء کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بغیر کسی بدل کے حاصل کرنا کسی عوض کے بغیر کچھ حاصل کرنا اسی سے لفظ غنیمت ہوتا ہے جس سے مراد وہ مال و اسباب ہے جو میدان جنگ میں کفار سے مسلمان مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے. میدان جنگ میں حاصل ہونے والے مال کو نفل یا غنیمت سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جہاد کا معاوضہ نہیں ہوتا. جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں. کیونکہ جہاد اور قتال کا تو کوئی معاوضہ دنیا میں دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو اتنا اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ جس کا صلہ تو اللہ تعالی جنت ہی کی شکل میں دے گا، قیامت ہی کے دن دے گا. نفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زائد چیز کو کہا جاتا ہے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ایک زائد فائدہ ہے جو مجاہد کو حاصل ہوتا ہے. مجاہد تو اپنا فرض ادا کرتا ہے جہاد کر کے اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں صلہ پاتا ہے، تو یہ بغیر کسی بدل کے جو میدان جنگ میں تمہارے ہاتھ آیا، انما غنمتم، غنمتم یعنی کسی معاوضے کے بغیر سے تم کو مل گیا، من شیئ کوئی بھی چیز، من شیئ کیوں کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قیمتی ہو یا معمولی ہو، سب کو جمع کیا جائے، کسی بھی شخص کو تقسیم سے پہلے کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق ہمیشہ لڑائی کے بعد فرمایا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے، یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں سوائے خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالح کو صرف کر دیا جاتا ہے، لہذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک دھاگا تک لا کر رکھ دو. یعنی ایک سوئی کتنی معمولی چیز ہوتی ہے کہ عموماً گر جاتی، پتا بھی نہیں چلتا کہاں گئے. کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے. یعنی یہاں پر پھر امانت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو بھی غنیمت تم کو ملی ہے، من شیئن کچھ بھی جو ملا ہے، تو پھر اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ پہلے تو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ڈویژن شروع ہوگی. کیسے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو مجاہدین کے مال سے کیا دلچسپی، تو پھر اللہ کا نام کیوں لیا گیا؟ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ تبرک کے طور پر لیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، لہذا جو کچھ تمہیں اللہ کے نام پر ملا وہ اصل میں ہے تو اسی کا. تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا پانچواں، اور اللہ کے نام پر جو مال الگ کیا جائے پھر وہ لوگوں ہی پر خرچ ہوگا، رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب اس قاعدے کے مطابق ہوتا کیا تھا کہ مال کے کل پانچ حصے کیے جاتے تھے، چار حصے مجاہدین میں ہی تقسیم کیے جاتے تھے، اور ایک حصہ جو بچتا تھا اس کے پھر پانچ حصے کیے جاتے تھے. واضح ہو گئے؟ سارا مال سوئی دھاگے سمیت پانچ حصے، پانچ میں سے چار جنہوں نے جنگ لڑی ان کو دے دیا جاتا، اور جو ایک حصہ ہوتا خمس جس کو کہا گیا، ون ففتھ، وہ کس کا ہوتا؟ اللہ اور رسول کا. اس کے پھر آگے پانچ حصے ہوتے، وہ پانچ پھر کس طرح تقسیم ہوتے؟ اس کی تقسیم پھر بتائی گئی. اس میں اللہ اور رسول کے لیے جو حصہ ہوتا وہ دوبارہ جہاد کی تیاری میں استعمال ہوتا، پھر ولی ذی القربا رشتہ داروں کے لیے، کس کے رشتہ دار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر، یعنی ان پر تقسیم ہوتا. پھر اسی طرح یہ کہ جو حصہ مجاہدین میں جاتا تھا اس کی تقسیم بھی برابر نہیں ہوتی تھی، اس میں بھی جو پیدل جنگ کرتے تھے ان کا ایک حصہ ہوتا، اور جو سواری لے کر جاتے تھے ان کو تین حصے ملتے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خرچ بھی زیادہ کیا، یعنی سواری لے کر آئے، اور جو صرف خود آتے تو ان کے لیے ایک حصہ ہوتا. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں اسلام سے پہلے جو جنگیں ہوتی اس میں جو کچھ ہاتھ لگتا اس میں جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا اس کو شکھائی ملتا، یعنی ان کا لوکل قانون جو تھا، لیکن اسلام نے آ کر اسے کیا کیا، پانچواں کر دیا، ٹھیک ہے. اور وہ پانچواں بھی آپ اپنی ذات پر نہیں بلکہ عام مصلحتوں پر خرچ کرتے. اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کو دیا جاتا، پھر یتیموں اور مسکینوں کو، مسافروں کو، اور دیگر رفاہ عامہ کے کاموں میں. اس کے بعد بھی یہی فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی قانون ہی نہیں صرف دیا گیا، صرف تقسیم ہی نہیں دی گئی، صرف کوئی فارمولا ہی نہیں بتا دیا گیا تقسیم کرنے کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بنیاد بھی دی گئی. اور وہ کیا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اسے اللہ تعالی کے فیصلوں پر بھی راضی ہونا ہے، اس کے قانون پر بھی راضی ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ایک ہے اور وہ بادشاہ ہے اور وہ سب پیدا کرنے والے ہیں، اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس سے آگے کیا ضروری ہے کہ اس کے قانون کو بھی، اس کے احکامات کو بھی مانا جائے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس صورت میں ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور صرف اللہ پر ایمان نہیں، اس چیز کو بھی ماننا ضروری ہے جو اس نے اپنے بندے پر اتارا جنگ بدر کے دن. کیا اتارا تھا؟ فرشتوں کو اتارا تھا. یعنی کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہ مانے. اور کیا اترا تھا؟ بارش اتری تھی، اور یہ بارش ایک معجزانہ بارش تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ کے اذن سے کامیابی ہوئی تھی. تو یہ خاص جو معجزہ اس دن واقع ہوا تھا بارش کی شکل میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا انعام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم ماننا ضروری تھا. یعنی یہ ماننے کی بجائے کہ یہ ہماری طاقت اور ہماری بہادری تھی، تمہارے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ہم پر. صرف جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فرق ہو گیا تھا. یعنی جنگ بدر نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے کون سچا ہے اور کون نہیں. یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھیں، دو سے مراد ایک طرف کون تھا؟ مسلمان، اور دوسری طرف کافر. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اس دن نے کیا ثابت کر دکھایا؟ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ دن وہ تھا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب کے کنارے کی طرف تھے. عدوا کہتے ہیں کنارے کو، جانب کو، طرف کو، سائڈ کو، یعنی مدینے والی سائڈ پر تھے تم. وہم، اور وہ کون؟ کافر. بالعدوۃ القصوی، دور کے کنارے پر تھے. قصوی مسجد اقصا کہتے ہیں نا، دور کی مسجد، اقصا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کافر اس کنارے پر تھے جو مدینے سے نسبتاً دور تھا. ورکبو، اور قافلہ. کون سا قافلہ؟ تجارتی قافلہ. اسلم منکم، نچلی طرف تھا، نشیب پر تھا. منکم، تم سے، یعنی پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی تھی وہ بلندی پر تھا. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تم یہاں تھے، وہ وہاں تھے، قافلہ وہاں تھا. کیونکہ ایک عرصے تک میرے ذہن میں یہ خیال بہت پنچ کرتا تھا، یہ باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ قرآن پاک میں تو کوئی لفظ بھی زائد نہیں ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جہاں تھے سو تھے. یہاں پر دراصل میدان جنگ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جنگی حکمت عملی بتائی جا رہی ہے کہ تم وار اسٹریٹجی کے مطابق کوئی بہت اچھی جگہ پر نہیں تھے، تمہاری پلیسمنٹ کوئی بہت اچھی نہیں تھی، کہ فزیکلی تم ایسے مقام پر تھے کہ تمہیں جنگ جیتنے کا موقع ملتا. تم تو ایسی جگہ تھے جو جنگ جیتنے کے اعتبار سے کافی نہ تھی، فائدہ مند نہ تھی. اس کو پیچھے سے ریلیٹ کریں نا، غنیمت کا قانون دیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور جو چیز ہم نے اس دن اتاری اس خاص چیز کی طرف پھر کیوں ماننے کو اشارہ کیا گیا، تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے مدد کی تھی تمہاری جب تمہیں یہ مال ملا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب مال ملتا ہے، دنیا ملتی ہے، تو جھگڑنے لگتے ہیں، آپس کے تعلقات ہمیشہ ان کے دنیا کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، دنیا کا مفاد بیچ میں آتا ہے. تو اس کو ذہن سے بالکل نکالا جا رہا ہے، مت سمجھو کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا یہ تمہاری کسی کوشش کا، یہ تمہاری کسی حکمت عملی کا یا تمہاری کسی پوزیشن کا نتیجہ تھا، تمہاری کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا. تم تو دیکھو تم کھڑے کہاں تھے، تم تو اس والے کنارے پہ تھے اور دشمن ادھر کو تھا اور قافلہ دور سے جا رہا تھا نکل کے، اور تم نکلے تھے قافلے کا پیچھا کرنے کو. معلوم ہے نا آپ کو مسلمان مدینہ سے کس کام کو نکلے تھے؟ قافلے کا پیچھا کرنے کو، اور قافلہ تو ہو نیچے سے نکل کے چلا گیا. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یہ فالتو لفظ نہیں ڈالے گئے بیچ میں، لیکن عام طور پر ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور بس وہ لفظ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، روح پہ غور نہیں کرتے کہ یہ کہاں کیوں گیا. بہرحال یہ کہنا بھی کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تم نکلے تھے قافلے کو اور قافلہ تو اپنا رستہ بدل چکا تھا، وہ تو وہ سمندر کے قریب قریب سے گزر کے جا رہا تھا اور بیچ میں دشمن کا لشکر تھا اور اچانک مد بھیڑ ہو گئی. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پہ پہلو تہی کر جاتے، تم لڑنے کو نہ نکلتے. یعنی اگر باقاعدہ پلانڈ وار ہوتی تو تم نہ نکلتے، یہ تو اتفاق ہو گیا، تم نکلے تھے کسی اور کام سے، پیش آ گیا ایک اور واقعہ. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ تو اللہ نے نکالا تھا، یہ تو اس نے اسباب پیدا کر دیے تھے. یعنی وہ تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے تم گھروں سے نکلے تھے، وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور تمہاری جد سے باہر تھا. اب آپ ذرا سے امیجن کریں، بہت سمپل سا نقشہ ہے اس کا، کہ مدینہ ہے، مدینہ سے قریب والے حصے میں مسلمان ہیں، پرلے حصے پہ کافر ہے اور قافلہ اس سے بھی دور ہے. تم نکلے ہو قافلے کو پانے کے لیے اور وہ تو تمہاری زد سے نکل کے گیا، ہاں؟ وہ تمہاری نسبت تمہارے دشمنوں کے قریب تھا، اس لیے تم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اور جب وہ نکل گیا اور تم اپنے گھروں سے نکل آئے تو سامنے ایک لشکر کو پایا. اگر یہ لشکر پہلے سے پلان طریقے سے جنگ کرنے کو آتا تو تمہاری تعداد کی قلت اور تمہاری بے سر و سامانی ایسی تھی کہ تم مقابلہ نہ کر سکتے. ولو تواعدتم، تواعدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا. اگر تم نے آپس میں طے کیا ہوتا، تواعد باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، اگر تم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی معاہدہ کیا ہوتا، لختلفتم فی المیعاد، تو تم میعاد کس کو کہتے ہیں؟ مقرر جگہ، مقرر وقت، تم اس سے اختلاف کر جاتے، تہلو تہی کر جاتے. ایکچولی ہمیں جب دنیا پڑھائی جاتی ہے نا تو وہ اصل روح نہیں دی جاتی, وہ مقصد نہیں دیا جاتا, بس فیکٹس بتایا جاتے. یہ اتنے تھے, اتنے گھوڑے تھے, اتنے پیادہ تھے, فلانے فلانے تھے, اور وہ نکلے اور وہ ادھر سے وہ آئے اور یہاں جنگ ہوئی, اتنے مارے گئے, اتنے زرہ وقت تھی فلاں. ہمیشہ میں نے تو اسی طرح کلاس روم میں بیٹھ کے جنگوں کا پڑھا ہے یا سنا ہے, اور مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پھر ہوا کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ہوں. اب جو اس کو یوم الفرقان کہا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن, کیونکہ اگلی آیتیں بھی سمجھ نہیں آ سکتی اگر یہ آیت سمجھ نہ آئے. قافلہ تو مسلمانوں کی زد سے باہر 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا. اس نقشہ جنگ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع اور ایک غلط جگہ پر تھے, جہاں سے دشمن پہ قابو پانے بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ ریتلی زمین تھی جس پہ قدم رکھنا دوبھر تھا. اگر سمجھنا ہے تو کسی دن بیچ پہ چلے جائیں اور ریت پہ چل کے دیکھیں, گیلی والی پہ نہیں سوکھی والی پہ, پھر آپ کو پتا چلے کہ یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے, یہ اس ریت والی زمین کا مینشن کیوں ہوتا ہے, کہ تم تو دنیاوی اعتبار سے, جنگی اعتبار سے ایک بہت ہی ایسی ناقص جگہ پر تھے جہاں سے کامیاب ہونا ناممکنات میں سے تھا. ولیکن, لیکن یہ ہو کیا گیا سب کچھ, یہ کیا اتفاق تھا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے. جو اللہ تعالی کرنا چاہتا تھا وہ ہو جائے. یعنی اللہ نے اس جنگ کا ہونا جو لکھ رکھا تھا اس کے لیے اس نے اسباب پیدا کر دیے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ, اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس جنگ نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان حق پر ہیں, سچے ہیں, ان کا راستہ درست ہے. کیوں؟ ایک وجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے نکلنے سے پہلے کعبے کا پردہ پکڑ کر کیا کہا تھا, پیچھے پڑ چکے ہیں نا, ان دس تختے ہوں فقط جاءکم الفتح. اس نے کہا تھا یا اللہ ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہے تو اسے کامیابی دے. ایک دلیل تو یہ پتا چلی کہ اللہ نے جب مسلمانوں کو کامیابی دی تو پتا چلا کہ یہ حق پر ہے, خود ان کے اپنے کہنے کے مطابق. نمبر دو یہ کہ یہ جنگ پلان نہیں تھی. نمبر تین, مسلمانوں کی پلیسمنٹ ایسی نہ تھی. یہ تو اللہ نے فرشتے اتارے اور بارش اتاری, اسی لیے تو خاص طور پر اس کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے, کہ وہ بھی دھیان میں رکھو. تو یہ سب تو اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کا خاص انعام تھا کہ اس نے بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر مادی اسباب کے تمہیں کامیابی عطا کی, تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور تم حق پر ہو, تاکہ اس کے بعد اگر کوئی کفر اور شرک کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ پھر سوچ سمجھ کے جائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى, اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی اسلام پر, کیونکہ اسلام کی سچائی کا عملی مظاہرہ وہ کہاں دیکھ چکا ہے؟ بدر کے میدان میں, یوم الفرقان میں. یعنی اب جو مسلمان ہے وہ دلیل کے ساتھ مسلمان رہے, دلیل کے ساتھ ایمان پر زندہ رہے. اور وہ دلیل کیا تھی؟ اللہ کی مدد کہ مسلمان حق پر ہیں. گویا بدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو پوری طرح واضح کر دیا کہ اس کے بعد جو جس کا ساتھ دے وہ سوچ سمجھ کر دے. یہ مراد ہے.